بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد. قریب ہو کے بیٹھے، مل مل کے بیٹھے. انا ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء صلوات اللہ وسلامه علیہم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. کل جو حدیث پڑھی گئی تھی، ایک جنتی عورت کا تذکرہ اس میں کیا گیا تھا. اس میں قابل غور بات یہ تھی کہ سخت بیماری مرگی، اس کا دورہ پڑ رہا ہے، شفا کے لیے، شفا کی دعا کے لیے دربار نبوت میں حاضر ہو رہی ہے، اور آپ کے صبر کی تلقین اور جنت کے وعدے پر وہ صبر کرتی ہے اور جنت کے حاصل کرنے کی شوقین ہوتی ہے. لیکن اس حالت میں بھی بات سمجھنے کی ہے کہ میں تو صبر کروں گی، لیکن جو اس دورے کے اندر مرگی کا جو دورہ ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اس بے پردگی میں میرا کپڑا کھل جاتا ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ دعا فرمائیے. غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کو اپنے صدر کی کتنی فکر ہے. حالانکہ بے ہوش ہونے کے بعد، عقل باقی نہ رہنے کے بعد آدمی مکلف نہیں ہوتا ہے، گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کے تو اس نے کیا نہیں. لیکن جب ہوش آنے کے بعد اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میری یہ حالت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ان کو اتنا غم اور رنج کہ اس کے لیے دعا کی الگ سے درخواست کر رہی ہے کہ اس بیماری پر تو میں صبر کروں گی، لیکن میری یہ کیفیت نہ رہے کہ میرے کپڑے نہ کھلے. ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ کبھی غور کیا؟ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، لیکن اپنے صدر کا لحاظ ہم کس حد تک کرتے ہیں؟ سوچنے کا مقام. بے پردگی صرف انا عورتوں کا بازار میں کھلا، کھلے بازار میں آنا، غیروں کے سامنے آنا ہے، یہی بے پردگی نہیں، بے احتیاطی ہم سے، بے ستری ہم سے بھی ہوتی ہے. کہاں کہاں ہوتی ہے؟ بارش کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اپنے کپڑے کی حفاظت کے لیے ہم بارش کے دنوں میں لنگی کتنی اوپر اٹھاتے ہیں. سوچا ہے؟ کپڑے کو بچانے کے لیے ران کھول دیتے ہیں. کہاں جائز ہے ران؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الفخذ عورا، الفخذ عورا، یعنی ران یہ ستر میں شامل ہے. اب ہم صحت مند ہیں، لیکن بازار میں جا رہے ہیں اپنے کام سے، اور اپنا کپڑا اوپر کیے ہوئے، کپڑے کو بچانے کے لیے ران کھول کے جا رہے ہیں. جتنوں کی نظر پڑ رہی ہے ان سب کا مجموعی گناہ ہاں اپنے سر لے رہے ہیں، مجموعی گناہ. بات سوچنے کی ہے. استنجا کے لیے آتے ہیں مساجد کے اندر، جو کھلے استنجا ہیں اس میں لنگی اوپر اٹھا لیا، رانیں کھل گئیں، پیچھے کئی ایک حضرات کھڑے ہیں انتظار میں، ان کی نظر پڑ رہی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ اپنی بے ستری کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے یہاں جواب دہی کرنی ہے. اپنے ستر کی حفاظت لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے ستر کی حفاظت. مرد کا ستر یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف اور گھٹنا، یہ درمیان حصہ کسی حالت میں کسی غیر کے سامنے نہ کھلے، الا کہ سخت مجبوری ہے، شرعاً اجازت ہے، وہاں کی بات الگ ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. ایک دو مثالیں، مختلف مواقع کے کھیل ہوتے ہیں، بے پردہ اپنے آپ کو بے ستر کر کے رانے کھول کر کے کھیلتے ہیں، کھیلنے والے چند ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دیکھنے والے ہوتے ہیں. میدان میں کھلے آنکھ سے دیکھنے والے الگ، اور ٹی وی پر دیکھنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد الگ، سب کا مجموعی گناہ کھیل والوں کے اوپر ہوتا ہے. کوئی دین ہے کے اندر بعض باریکیاں ہیں، بعض فرائض ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام دین ہے. اللہ کے یہاں حاضری ہوگی، کل ہر ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا، عقل ہے، ہوش ہے، حواس ہے، جانتے ہیں کہ یہ بے ستری ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف ورزی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اسے احتیاط کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگے. اور اس طرح کے جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اس سے احتیاط کرنا کوئی مشکل کام نہیں، آدمی ہمت اور ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کردہ ہے، فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے کئی عرصے کے بعد آپ یہ حدیث اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود خاص صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ گھر کے افراد میں سے، خادم رسول، بڑے فضائل ہیں، بہت زبردست فقیہ اور سمجھدار صحابی ہیں. ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک نبی کی حکایت اور واقعہ بیان کر رہے ہیں، نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی، نام اس حدیث کے اندر انہوں نے نہیں بتایا، صلوات اللہ وسلم علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر ہوں. کون سے نبی؟ شارحین حدیث نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، اور بعض دوسرے حضرات نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کا ذکر کیا ہے. نبی کی صراحت، نام کی صراحت یہاں نہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ منظر میں گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، عکاسی کر رہے ہیں منظر کی، اس مجلس رسول کی جس میں حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس کی منظر کشی کر رہے ہیں، گویا کہ وہ واقعہ میری نظروں کے سامنے ہے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ بیان فرما رہے تھے کہ ایک نبی کی حالت ان کے اوپر کیا گزری، صبر کا واقعہ ہے، صبر کا باب چل رہا ہے. کہتے ہیں کانی انظر الى رسول اللہ، گویا کہ میں ابھی بھی اللہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دیکھ رہا ہوں. آپ فرما رہے تھے کہ ضربہ قومہ فادموا، ان کی قوم نے ان کو لہو لہان مار مار کے لہو لہان کر دی، ایسا مارا ایسا مارا کہ خون آنے لگا جسم سے. قوم دنیا کی خاطر، اپنے دنیا کے حصول کے لیے کوئی بات نہیں، ساری چیز اللہ کے لیے اور اپنے آخرت کے لیے اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں، دین کا پیغام قوم کو پہنچا رہے ہیں، لیکن قوم ساری کی ساری مخالف ہے، بات ماننا تو درکنار، الٹے ستا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں. لیکن اس نبی کی حالت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یمسح الدم عن وجهه، یعنی خون آنے کی وجہ سے چہرہ پھوج رہے ہیں، خون زمین پر گرنے نہ پائے. نبی کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو اس قوم کی تباہی یقینی ہوتی ہے. نبی کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ ہی جاتا ہے. وہ واقعات کیجئے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے پیغمبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہی واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا اسی طرح کا، غزوہ احد کے اندر مشہور واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں. جب شروع میں مسلمان کامیاب ہوئے، ایک ذرا سی غلطی چند صحابہ کی، 50 صحابہ کو آپ نے مامور کیا تھا ایک پہاڑی کے اوپر، کسی بھی حالت میں یہ مورچہ مت چھوڑنا کچھ بھی ہو، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی، ان 50 صحابہ میں سے چند صحابہ سے، کہ اب جنگ ہو گئی، ہم جیت گئے، کافر بھاگ گئے، اجتہادی غلطی. نتیجہ کیا ہوا؟ ان حضرات کے اندر اختلاف ہوا، وہ جو مورچہ تھا اس مورچے سے اکثر صحابہ ہٹ گئے. اب یہ دیکھا حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, پیچھے سے سب کافر بھاگ رہے ہیں, پیچھے سے پلٹ کر کے اسی موچ اللہ کے نبی کی ذہانت اور دور اندیشی اور جنگی مہارت دیکھی کہ جہاں پر کھڑا کیا تھا کہ خطرے کی جگہ ہے, یہاں سے ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے کافر پلٹ کر حملہ کر دیں. وہ ایسا ہی ہوا, خالد ابن ولید پیچھے سے پلٹ کر آئے, حملہ آور ہوئے اور صحابہ کرام کو جب جو مال غنیمت حاصل کر رہے تھے پیچھے سے حملہ آور ہوئے, جیتی ہوئی جنگ ہار گئی. ایسے موقع کے پر کیا ہوا, افراتفری بھاگم دوڑ. ایسے وقت میں جو چند صحابہ کرام نے اپنی جانیں نچھاور کر کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ کے اوپر لے گئے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت ابو بکر صدیق ہوتے. چھوٹی سی ایک غار ہے, لوگ بہت کم لوگ جانتے ہیں. آج بھی اس غار کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, آپ کا مبارک پسینہ وہاں لگا تھا, ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے, وہ خوشبو آج بھی آ رہی ہے. دیکھنے والوں نے, محسوس کرنے والوں نے وہاں دیکھا ہے. خوش نصیب ہیں وہ جن کو سعادت حاصل ہو گئی. 1437 سال کا عرصہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ خوشبودار احادیث کے اندر آتا ہے. آپ کے ہاتھ, آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے تو اس کے ہاتھ میں خوشبو بس جاتی تھی, آپ کا پسینہ معطر خوشبودار تھا. تو وہ خوشبودار پسینہ وہ دیوار کو جو لگا ہے چٹان کو اس نے جو جذب کیا ہے, 1437 سال کے بعد بھی اس کی خوشبو باقی ہے. اندازہ لگائیے کہ وہ کیا برکت تھی اور کیسے اعلیٰ درجے کے نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے. تو اس وقت کیا تھا کہ جب دشمن کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں پناہ لے رہے ہیں تو سارا زور کافروں نے وہیں پر لگا دیا, ہر طریقے سے زور لگایا. اسی موقع کے پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اسی موقع کے پر آج فوج جو جنگ کے اندر سر کی حفاظت کے لیے جو ٹوپی ہیلمٹ کی طرح پہنتے ہیں تو اس کے کڑے آپ کے جسم اطہر کے اندر گڑ گئے اور آپ کا جسم خون آلود ہو گیا. تو اس وقت بھی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قطرہ خون کا زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے کہ خدا نخواستہ یہ قطرہ زمین پر گر گیا تو پھر جو ہے آفت آ گئی. نبی کا وہ درجہ ہوتا ہے, یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حالت گزری, اور آپ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں دوسرے نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کے کوئی نبی تھے یا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو مختلف روایت میں آتا ہے کہ 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن قوم کے مان کے نہیں دیے, سوائے 80 کے قریب آگے پیچھے لوگوں نے. 950 سال کا عرصہ, اور اس میں کتنی تکلیفیں پہنچائیں, اس میں ایک نے کئی مرتبہ واقعات پہ مار مار کر لہو لہان کر دیا, لیکن اس کے باوجود حالت پیغمبر اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ مغفر لقومی, اے میرے رب, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے. انہم لا یعلم, جانتے نہیں نبی کا کیا مقام ہے, نہیں جانتے ہیں, ستا رہے ہیں, نبی کی حقیقت نہیں جانتے, نبی کا پیغام سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ ان کو معاف کر دے. صبر, ایک تو صبر, دوسرے اس کے اوپر قوم کی اذیت کے اوپر ان کے لیے دعائیں. اس کے اندر ہم سب کے لیے پیغام ہے, دینی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کہ بے غرض ہو کر اللہ کا دین پہنچائیں لوگوں تک. اس میں اگر کوئی مخالف ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی تانے کس رہا ہے, کوئی اور کچھ کر رہا ہے, تو لوگوں کی اذیت کو برداشت کریں. یہ لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کرنا اللہ کے ہاں مقام رفیع دلاتا ہے, بہت بلند مقام دلاتا ہے, کوئی معمولی بات نہیں. اور اس طرح کے واقعات قیامت تک پیش آتے رہیں گے. یہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے اکابر ہمارے بڑے ہیں, لیکن ہر زمانے کے اندر لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں بڑے پیمانے پر کریں, اپنے انفرادی طور پر کریں, اجتماعی طور پر کریں, کوئی بات کسی کو پہنچا دیں. ہر ایک آدمی کے سب موافق نہیں ہوتے, کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے مخالف رہے ہیں, جب پیغمبروں کے مخالف رہے ہیں تو ان کی طرف سے کچھ کڑوی کسیلی ہوتی ہے, کچھ جو ہے اذیتیں ہوتی ہیں. آج بھی واقعات ہو رہے ہیں دینی دعوت کرنے کا, دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ مسجدیں دھوئی جا رہی ہیں, گالیاں دی جا رہی ہیں, گاؤں میں ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں. ان سب کو برداشت کرنا چاہیے, لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہیے, ان کے لیے دعائیں ہی کرنا چاہیے. یہ ہے پیغام. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاق نبوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صبر کی جو ہے دولت سے نوازے, کہ صبر کی دولت دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کی رضا دلاتی ہے اور جنت دلانے کا سبب بنتی ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اپنے فضل کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما, ایمان کی سلامتی نصیب فرما, ایمان کامل عطا فرما, ایمان کے بر خاتمہ عطا فرما. یا اللہ موت کی سختیاں آسان فرما. یا اللہ رحم فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ اس پوری مجلس والوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری, اے اللہ ظاہری اور باطنی حفاظت فرما, آسمان و زمین آفات و بلیات سے, شیاطین و جنات سحر و نظر سے حفاظت فرما, حادثات سے حفاظت فرما. یا اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے کریم آقا ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں, مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی بوڑھے بھی اور بچے بھی. اے اللہ سب کو شفا کامل نصیب فرما, عافیت ظاہرہ و باطنہ نصیب فرما. یا اللہ جو جیلوں کے اندر ہم کو رہائی اور چھٹکارا عطا فرما, جن کے اوپر مقدمات ہیں ان کو اے اللہ باعزت بری فرما. یا اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما, دین کی طرف عافیت کے ساتھ رجوع نصیب فرما, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, ہماری دعاؤں کو اپنا فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک.